أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مختلف مقامات سے تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ملک کے حالات جس طرح سے چل رہے ہیں اور جو نشیب و فراز آپ کے سامنے آتے ہیں، یقیناً کوئی بھی شخص ناواقف نہیں ہے. ویسے تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے، لیکن خصوصیت کے ساتھ ان حالات میں اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ قدم قدم پر اللہ رب العزت کی طرف انسان کا رجوع ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہو. بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اسے لوگوں ہی کے حوالے کر دیتے ہیں. آج صورتحال کچھ یہی ہے. اللہ سے ڈرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، کسی اور سے نہ ڈریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی حکم عدولی نہ کریں، جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائیں، اور ان کو کرنے میں کسی شخص کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. یہ تو اللہ سے ڈرنا ہے. اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کرنے میں ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں کہ اگر یہ کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، فلاں شخص کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، فلاں دوست کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو لوگوں کا ڈر زیادہ ہے، اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں نہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو راضی رکھنے کی فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کو ناراض کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ دو ہی باتیں ہیں، ایک وقت میں دونوں راضی تو نہیں ہو سکتے. ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم باغباں بھی خوش رہے، راضی رہے صیاد بھی، تو یہ معاملہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یا اللہ کو راضی کر لو یا بندوں کو راضی کر لو، یا اللہ سے ڈر لو یا لوگوں سے ڈر لو. تو جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتے، انہیں کسی کا خوف نہیں ہوتا. لیکن جب لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے تو اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کا ڈر لوگوں کے دلوں میں مسلط فرما دیتے ہیں. پھر اپنے جیسے انسانوں سے انسان ڈرتا ہے، قریب کھڑا ہوا انسان بھی اسے دشمن نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون. اچانک سامنے سے کوئی آدمی نکل آیا، ایک دم دل ہول سا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون ہے. تو یہ ایسا خوف ہے جو آج ہم سب پر مسلط ہے. یقیناً اس میں ہماری بدعمالیاں ان کو دخل ہے. عام طور پر جب ایسی بات کی جاتی ہے تو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایسی بیکار کی باتیں، لیکن حقیقت یہی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے کہ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کیے دھری ہوتی ہے. یعنی ایسا اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرماتے کسی پر. ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں نے وہ مصیبت جو ہے کمائی بھی ہوتی. اور جہاں تک ہر مصیبت یعنی ہمارے چونکہ سر سے لے کے پیر تک نافرمانیاں ہیں، تو ہونی تو یہ چاہیے کہ ہماری زندگی عذاب بن جائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وَيَعْفُوا عَنْ كَثِير، اکثر تو ہم معاف کر دیتے ہیں، یعنی کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جس پر پکڑ ہو جاتی ہے یا جس کی وجہ سے انسان مصیبت میں آتا ہے، اکثر تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ معاف فرماتے رہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کریں، ایک ایک بات پر داروگیر کریں، پکڑ دھکڑ کریں، تو بتائیے ہمارا کیا ٹھکانہ ہو، کوئی ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ تو کرم ہے کہ وہ درگزر فرماتے رہتے ہیں، عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتے ہیں، خود بھی معاف فرما دیتے ہیں. لیکن آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اپنا رکھے، اور خاص طور پر ان حالات میں کہ بعض اوقات ہم بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی اپنی بے بسی پر رونا آتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کر نہیں سکتے. تو اصل تو یہی ہے کہ ہمیں ان سب حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے، جنہیں قرآن مجید میں کہیں ذنون کہہ کر خطاب کیا گیا ہے اور کہیں صاحب حوت کہا گیا ہے، صاحب الحوت جس کا مطلب مچھلی والا، تو کوئی مچھلی کا کام نہیں کیا کرتے تھے یہ، بلکہ ایک واقعے میں ایسا ہوا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دین کی تعلیم و تبلیغ کی، قوم نے آپ کی بات نہیں مانی، نتیجتاً آپ ان سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے، اور جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ تین دن میں اللہ کا عذاب آئے گا. اب وہاں سے چلے گئے تو قوم کو بھی احساس ہوا کہ اوہو اب وہ چلے گئے ہیں تو یقیناً عذاب آ سکتا ہے، اور کچھ انہوں نے آثار بھی محسوس کیے. تو اس سے پہلے کہ عذاب آتا انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اپنے سارے بچوں کو لے کر، عورتوں کو لے کر، حتیٰ کہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے جانوروں کو لے کر، اور جانوروں کے ساتھ ان کے جو دودھ پیتے بچے تھے انہیں بھی ساتھ میں لے کر جنگل میں چلے گئے ایک میدان میں، اور وہاں اخلاص کے ساتھ، صدق کے ساتھ اللہ کو پکارا، اور ساتھ میں یہ تدبیر اختیار کی کہ حکم دے دیا کہ کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے، حتیٰ کہ جانور کو بھی ان کے بچوں سے جدا کر دیا جائے تاکہ سب مل کے روئیں گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ کو رونا اور گڑ گڑانا پسند ہے کہ اس کی بارگاہ میں آدمی روئے اور سمجھے کہ میرا سب کچھ کرنے والا وہی ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو جب سب نے مل کر آہوزاری کی، روئے گڑ گڑائے، یعنی بڑوں نے سچے دل سے توبہ کی، اور بچے چاہے دودھ نہ ملنے کی وجہ سے روئے لیکن انہوں نے بھی آسمان سر پہ اٹھا لیا، جانور بھی چیخنے چلانے لگے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم آیا اور ان کو معاف فرما دیا، عذاب جو آنا تھا وہ نہیں آیا. ادھر یونس علیہ الصلوۃ والسلام اس انتظار میں تھے کہ عذاب اب آیا اور تب آیا، لیکن جب تین دن گزر گئے اور آپ نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ عذاب تو نہیں آیا، تو ان کے دل میں یہ ہوا کہ عذاب نہیں آیا تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر میں اپنی قوم کی طرف واپس جاتا ہوں تو قوم مجھے مار ڈالے گی، کیونکہ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹ بولتا اس کو مار ڈالتے. تو چونکہ انہوں نے تین دن کا کہا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے توبہ کر لی قوم نے، اور اس توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے عذاب کو دور کر دیا، بس وہ یہ سمجھتے رہے کہ عذاب چونکہ نہیں آیا اس لیے اب اگر میں قوم میں واپس گیا تو قوم مجھے قتل کر دے گی، مار ڈالے گی. لہذا اپنے اجتہاد پر عمل کرتے ہوئے آپ اس قوم میں نہیں گئے، یعنی نینوا، موسل کے شہر نینوا میں آپ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے وہاں سے کسی اور طرف راہ اختیار کر لی، اور کسی کشتی میں بیٹھ کر آپ نے چاہا کہ اس بستی سے میں دور چلا جاؤں. اللہ رب العزت کی قدرتیں عجیب ہوتی ہیں، جو چیز اچانک ہمیں سامنے نظر آتی ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اچانک یہ معاملہ ہو رہا ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچانک نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی تو ایک مستحکم تدبیر ہوتی ہے، تقدیر ہوتی ہے، جو اللہ کے ہاں اللہ کے علم میں ہوتی ہے. انسان کے حوالے سے چونکہ انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے، عقل بھی محدود ہے، اس لیے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچانک یہ معاملہ پیش آ گیا. بہرحال یونس علیہ الصلوۃ والسلام کشتی میں جہاز میں بیٹھے اور چل پڑی کشتی, اور جب بیچ سمندر میں دریا میں پہنچی تو وہ ایک بھنور میں پھنس گئی. تو جو اس کشتی کا ملاح تھا اس نے کہا کہ بھئی شاید کوئی شخص ایسا ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی مصیبت میں پھنس گئی ہے, لہذا وہ شخص اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے تاکہ ہم اسے سمندر میں پھینک دیں اور باقی لوگوں کو نجات مل جائے. تو اب کسی شخص نے اپنے آپ کو حوالے نہیں کیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ایک بات تھی بس, کہ میں چونکہ وحی کے انتظار کیے بغیر اپنے جگہ سے ہل گیا ہوں, آ گیا ہوں, ہو سکتا ہے میری وجہ سے ایسا ہو رہا ہوں. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں ہی ایسا ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں, لہذا تم مجھے دریا میں ڈال دو. لوگ ان کو جانتے تھے, کہا کہ نہیں تم تو ایسے نہیں ہو. پھر انہوں نے یہ کیا کہ قرآن اندازی کا معاملہ کیا, تو قرآن اندازی میں نام ڈالے گئے, حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام آ گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی شاید ہم سے غلطی ہو گئی. پھر دوبارہ قرآن ڈالا گیا, پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا. تیسری مرتبہ بھی حضرت یونس علیہ السلام والسلام کا نام آیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم تاخیر مت کرو اور مجھے اٹھا کے سمندر میں ڈال دو. مجبوراً انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام والسلام کو سمندر میں ڈال دیا. وہاں اللہ رب العزت کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نہ جانے کب سے اللہ کے اس حکم میں منتظر تھی, کہ اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا ایک بندہ آئے گا, وہ تیری غذا نہیں ہوگا لیکن کچھ عرصے کے لیے وہ تجھ میں قید رہے گا, خبردار اس کو اپنا لقمہ مت بنانا, کھانا نہیں. چنانچہ نہ جانے کب سے وہ منہ کھولے کھڑی تھی. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ڈالا تو وہ سیدھے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے عرصے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے, اس میں بعض اسرائیلی روایات بھی ہیں, اگرچہ چونکہ اس میں اگر کوئی ایسی بات نہ ہو جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہو تو اس پر ہم عمل بھی کر سکتے ہیں, بیان بھی کر سکتے ہیں, اگرچہ اور اگر عمل عقیدے کے خلاف ہو تو پھر اس کو بیان کرنا جائز نہیں. لیکن اگر عقیدے کے خلاف نہیں ہے اور اصول اور ضوابط کے خلاف نہیں ہوتی تو اس کو بیان کرنا بہرحال جائز. تو بعض نے کہا کہ وہ کشتی ایک عرصے تک حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پیٹ میں لیے رہی اور پھر تہ در تہ نیچے چلی گئی ظلمتوں میں, جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَازِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اندھیروں میں ہمیں پکارا, یعنی وہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی. ایک تو خود مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا, پھر پانی کا اندھیرا, پھر تہ در تہ نیچے چلی گئی اس کا اندھیرا. تو ظلمات کا اس لیے, ایک ظلمت نہیں تھی, بہت سے اندھیرے تھے. فنادا فی الظلمات, وہاں پکارا اللہ نے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ مچھلی بالکل نیچے تہ میں چلی گئی تو وہاں حضرت یونس علیہ السلام کے کانوں میں کنکریوں کے تسبیح پڑھنے کی آواز آئی, اور جب تسبیح آواز آئی کانوں میں تو آپ نے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا, اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کی توحید بیان کی, وحدانیت کو بیان کیا, سبحانک اس کی تنزیح بیان کی گئی, پاکی بیان کی, آپ کی ذات پاک ہے, تمام عیوب سے پاک ہے, آپ میں کوئی عیب نہیں. لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. سبحانک, آپ تمام عیوب سے پاک ہیں. انی کنت من الظالمین, یا اللہ میں ہی ظالم ہوں, میں نے ہی ظلم کیا اپنے آپ پر. جب یہ پکارا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له, ہم نے ان کی پکار کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم, اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی. اور صرف یہی نہیں, آگے فرمایا وکذالک ننجی المؤمنین, ہم اہل ایمان کو بھی ایسے ہی غم سے نجات دیا کرتے ہیں. شرط کیا ٹھہرا؟ اللہ کو پکارنا, اللہ کی طرف رجوع کرنا. اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمیں غم سے نجات عطا فرما دیں گے, جیسے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات دی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس مچھلی نے آپ کو لا کر ساحل پہ ڈال دیا. اور پھر اللہ چونکہ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر پانی میں رہتے ہوئے آپ کا جسم اتنا نازک ہو گیا تھا کہ ایک مکھی کا بیٹھنا بھی آپ کو گوارا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایک خاص قسم کی بیل, درخت کی جو ہوتی ہے بیل, وہ آپ کے اوپر سایہ اس نے کر لیا. ایک ہرنی کو حکم دیا تو وہ آ کے روز دودھ پلانے لگی، اور اس طریقے سے آپ میں جب طاقت آ گئی تو اب حکم ہوا کہ اب دوبارہ جاؤ اپنی بستی میں. بہرحال یہ واقعہ تو لمبا ہے، اس وقت وہ سارا واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، یہاں تو یہ بتانا مقصد ہے کہ ظلمتوں میں اور اندھیروں میں جب اللہ کو ہم پکاریں گے تو اللہ ہماری اس پکار کا جواب دیتا ہے. یقیناً ہم نے بے انتہا ظلم کیے ہوئے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کیے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں پر ظلم کیے ہوئے ہیں، معاشرے پر ظلم کیے ہوئے ہیں. ہم اگر غور کریں تو سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کون کون سا گناہ ہے، کون سی نافرمانی ہے جو اپنے مالک کی نہیں کرتے؟ کیا ایک بندے کو اپنے خالق و مالک کا نافرمان ہونا چاہیے؟ ایک کتے کو اگر روٹی ڈال دیں، دودھ پلا دیں تو وہ اپنے گھر سے جاتا نہیں ہے، آپ اس کو بلائیں تو وہ دم ہلاتا ہے، وہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پیروں میں لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ میں نے دیکھا یہ کتے بلی یہ ایسے وفادار جانور ہوتے ہیں کہ مرتے بھی ہیں تو گھر کے دروازے پہ آگے جان دیتے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بلی کو ایسے میں نے روٹی ڈال دی تھی، وہ ہمارے یہاں تقریباً 7-8 سال رہی، ایک عرصے تک اس کے بچے بہت ہیں اس وقت بھی، لیکن ابھی 1-2 مہینے پہلے وہ مر گئی بیچاری. تو کسی نے اس کو اتنا زخمی کر دیا تھا کان وان پہ کہ اس کو کافی زخم ہو گئے. ایک دفعہ تو علاج بھی کیا لیکن بعد میں پھر وہ کہیں چلی گئی. لیکن جب مرنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ چلنے کی اس میں طاقت نہیں تھی، لیکن گھسٹ گھسٹ کے وہ گھر کے دروازے پر آ گئی. لیکن اب چونکہ اس کی حالت ایسی تھی کہ دیکھی نہیں جاتی تھی، تو میں نے اس کو اٹھا کے ایک جگہ ایک کونے پر میں نے کہا یہاں ڈال دو. تو یہاں سے دروازے سے میں اس کو ہٹا رہا تھا تو وہ ہل بھی نہیں رہی تھی، لیکن جب میں نے اس کو وہاں ڈلوا دیا تو وہاں سے وہ پھر چلنی شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دروازے کے پاس آ گئی اور پھر مر گئی. تو یہ بات یہ ہے کہ ایک ہم ٹکڑا کھلاتے ہیں روٹی کا جو اللہ ہی نے ہمیں دیا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی خالق و مالک کا ہے، اس کی قدر یہ جانور اتنی کرتے ہیں کہ جو ان کو ٹکڑا دیتا ہے وہ اس پر بھی اسی کے دروازے پر آ کے جان دے دیتے ہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی کریں، اس کے جو احکامات ہیں ان کو نہ مانیں؟ یقیناً انسان گناہگار ہے سر سے لے کے پیر تک. تو اگر ہم سے غلطی ہو جائے ہم کہیں کہ یا اللہ بے شک ہم سے غلطی ہو گئی لیکن تیرے در کے سوا کوئی در ہے بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہے، کسی کو رسوا نہیں فرماتے، کسی کو ذلیل نہیں فرماتے. میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنایا اس لیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، رجوع کریں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ دعا فرما رہے تھے کہ اللہ بارش برسا دے، اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے مجمع میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے بے انتہا گناہ کیے ہوئے ہیں، اور اس کے گناہ اتنے ہیں کہ ہم اس کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں برسائیں گے جب تک تمہارے مجمع میں وہ موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے مجمع کو خطاب کیا اور کہا کہ وہ جو بھی شخص ہے یہاں سے نکل جائے خاموشی سے تاکہ باقی مخلوق خدا پر اللہ تعالی رحم فرمائے. لیکن دیکھا کہ کوئی شخص بھی مجمع سے نہیں نکلا، اور کچھ دیر کے بعد بارش بھی شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جس نے بہت گناہ کیے ہوئے ہیں، میں نافرمانی کی ہے آپ کی، اور جب تک وہ نہیں نکلے گا اس وقت تک ہم برسائیں گے نہیں، تو ابھی تو کوئی نکلا بھی نہیں ہے اور آپ نے بارش شروع کر دی ہے. فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے صدق دل کے ساتھ دلی دل میں اندر توبہ کر لی، لہذا ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس نے ہماری طرف رجوع کر لیا ہے، اور جب رجوع کر لیا تو ہم نے توبہ اس کی قبول کر لی ہے، لہذا ہم نے اب اس بارش برسا دی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ یا اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی بتا دیں کہ وہ کون ہے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ جب وہ بندہ نافرمان تھا، گناہ کرتا تھا، ہم نے اس وقت اس کو رسوا نہیں کیا، اب جب وہ توبہ کر چکا ہے تو اب ہم تمہیں کیوں اس کو بتائیں کہ وہ کون ہے، بس اس وقت پردہ پڑا رہنے دو. تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے کریم ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو جانتا ہے کہ ہم کیسے لئیم ہیں، کیسے بدبخت ہیں، کیسے شقی ہیں، کتنے ظالم ہیں، کتنے احکام خداوندی کے ہم نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑتے ہیں، ہر شخص جانتا ہے. لیکن اگر صدق دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر دیں، اللہ بڑے کریم بڑے کریم، بشرطے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اس کو اخلاص کے ساتھ پکاریں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ کہتا ہے یا رب، ابھی وہ یا رب کہہ رہا ہوتا ہے اور اس سے آگے اس دل سے اس نے ابھی زبان پر کوئی اور دعا کی نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جس نے اسے پالا ہے، اور مغفرت فرما دیتے ہیں، فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم، ایسے رب کی، یعنی اتنے قریب رب کی نافرمانی کرنا یقیناً یہ بندگی کی شان کے خلاف. اس لیے میرے عزیزو، گناہگار تو ہم سبھی ہیں، بعض کے گناہ ایسے ہیں جن جو لوگوں پر آیا ہیں، بعض کے اللہ نے پوشیدہ رکھے ہوئے، اللہ ہمیشہ پوشیدہ رکھے، لیکن اللہ سے رجوع ہمیشہ کرتے رہو. اور خاص طور پر ان حالات میں جیسا کہ اب اس وقت چل رہے ہیں، آیت کریمہ کا ورد کیجئے کثرت کے ساتھ، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بزرگان دین نے اس وقت آیت کریمہ کا ختم، آیت کریمہ کا ورد پڑھنے کے لیے سب کو کہا گیا ہے، کہ ان سے ترغیب دی ہے کہ یہ پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیے. آدمی جب اپنے آپ کو ظالم شمار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ اللہ میں ظالم ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، آپ نے کوئی ظلم نہیں کیا ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ نے اپنا کرم فرمایا ہوا ہے، ظالم تو میں ہی ہوں، البتہ مجھے معاف فرما دیجیے. انی کنتم من الظالمین، اللہ تعالیٰ فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وکذلک ننجی المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے ہی ہم مومنوں کو بھی نجات عطا فرماتے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ کیا فرما دیا اللہ نے، وکذلک ننجی المؤمنین، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم دریا کا سفر کریں، کشتی میں بیٹھیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں کوئی کشتی میں سے دریا میں گرائے، اور پھر مچھلی اپنے پیٹ میں ہمیں نگل لے، اور پھر وہ کہیں ہمیں تحت السرا میں لے کے جائے، اور وہاں جا کے ہم اللہ کو پکاریں کہ اللہ تعالیٰ تب ہماری دعا قبول کرے گا؟ فرمایا نہیں، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلمتیں، گناہوں کی ظلمتیں ہیں، کفر و شرک اور بدعات کی ظلمتیں ہیں، ان میں آدمی اللہ کو پکارے گا، یا اللہ بے شک مجھ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں، میں ان تمام ظلمتوں میں گھرا ہوا ہوں، اپنے فضل و کرم سے مجھ پر رحم فرما دے. اللہ کو صدق دل سے اگر پکاریں گے تو وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم اہل ایمان کو ایسے ہی نجات عطا فرماتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے. تو میرے عزیزو، بے حسی کو چھوڑ دیں، آج بے حسی آ گئی ہم میں بہت، جو ہو رہا ہے ہم کہتے ہیں انہیں کے ساتھ ہونا تھا، ہمارے ساتھ نہیں ہونا، یہ برا وقت خدا نہ کرے کس کے ساتھ کب آ جائے. اس لیے ایک تو یہ کہ اللہ سے رجوع کریں، جب کوئی واقعہ پتہ چلے انا للہ و انا الیہ راجعون کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرتے رہیں، عافیت مانگیں اللہ سے، اور جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں صبح کے وقت کی اور شام کے وقت کی، ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں، خصوصیت کے ساتھ ایسی دعائیں جن سے عافیت ملتی ہے، ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة، اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہم انی اسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک شکر علی العافیہ، اس دعا کا اہتمام کریں. اور اس کے علاوہ آیت کریمہ کو چلتے پھرتے آپ پڑھتے رہیے. حفاظت کرنے والا تو اللہ کی ذات، خدا نہ کرے کوئی معاملہ اگر ہو بھی جائے، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے، تو کم از کم اللہ کا نام لیتے ہوئے تو دنیا میں آدمی رخصت ہوگا، برائی سے تو بچے گا. آج ہی اتفاق سے میں ایک صاحب کہ حالات پڑھ رہا تھا، بہت بڑے ادیب تھے، میں اس وقت نام ان کا نہیں لیتا، لیکن بہت بڑے ادیب تھے اور بڑے نقاد تھے اردو ادب کے. آخری وقت میں اللہ رب العزت نے ان کو اللہ والوں سے جوڑ دیا، جن کے پاس وہ گئے، جب انہوں نے اپنا نام بتایا تو وہ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ وہ ہیں، لیکن پھر کہا کہ نہیں، وہ کہاں اور یہ کہاں. اور بعد میں پھر کچھ ملاقاتوں کے بعد کھلا کہ یہ وہی صاحب ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا قبول کیا کہ قرآن مجید کی تفسیر انگریزی میں لکھنی شروع کی، اور تقریباً سوا پارا علماء کی نگرانی میں، ایسے نہیں اپنے طور پہ، نگرانی میں مسلسل جو ہے وہ لکھی. 50-55 سال کی عمر تھی، کوئی لمبی عمر نہیں تھی. اور ایک دفعہ ان سے یہ بھی کہا، بزرگ سے، کہ حضرت مفتی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، قرآن مجید ختم کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی قرآن مجید میں ختم کر دیں ہم، پڑھتے پڑھتے، یعنی عمر گزر جائے، ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو بس میں یہ چاہتا ہوں کہ اب مرتے مرتے جو ہے وہ اپنی زندگی اسی میں ختم کروں، تفسیر لکھتے لکھتے مر جاؤں. تو دیکھیے، اپنی اس نیت کی وجہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ پوری تفسیر لکھنے کا انہیں اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ تفسیر لکھتے لکھتے دنیا سے چلے گئے. نیت. کہاں وہ اردو ادب کے نقاد تھے صرف، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کرتا ہے، سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کے رخ کو موڑنا چاہتے ہیں، اپنی طرف اس کو راغب کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسباب ایسے پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف پھر مائل ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے. اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. تو سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں، کسی اللہ والے سے جوڑ دیتے ہیں، مسجد سے تعلق قائم کر دیتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، اس کا کعبہ درست ہو جاتا ہے، قبلہ درست ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح قبول فرمایا. تو اس لیے اللہ سے نا امید مت ہوں. نا امیدی یہ کفر ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امیدی مت ہوں. البتہ اپنے اعمال کو اور کردار کو درست کر لیجیے، نیت کو درست کر لیجیے. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، نہ مالی طور پہ، نہ ذہنی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، کسی طور پر ہم کسی کو تکلیف دینے کا سبب نہ بنے. ہاں اگر کوئی ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے تو پہنچا دے، کوشش کریں اس کی بھی ازالے کی کہ وہ تکلیف ہمیں نہ پہنچا سکے، یعنی جو اسباب اختیار کر سکتے ہیں ظاہر میں، لیکن ہم اپنے طور پر کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کریں. شریعت کا حکم تو یہی ہے، اور اسی میں ہمارے لیے نجات بھی ہے. تو بہرحال اسی لیے میں نے عرض کیا کہ ایک تو آیت کریمہ کا ہم ورد رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرے بزرگوں سے اپنا تعلق رکھیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے سے، بیٹھنے سے، آنے جانے سے زندگی کی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. جو ڈور الجھی بھی ہے وہ سلجھ جاتی ہے، اور راستہ مل جاتا ہے آسانی کے ساتھ. اس لیے اللہ والوں کی صحبتوں میں آتے جاتے رہیں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم بھی ہے کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو، کیونکہ ہمیں رہنمائی وہیں سے ملے گی. اس لیے میرا عزیز ہو، ان کاموں کا اہتمام ضروری ہے، اور خاص طور پر اس زمانے میں اپنی اولاد کی نگرانی کریں، کوشش کریں کہ وہ خرابی کی طرف مائل نہ ہوں، برے لوگوں کی طرف نہ جائیں، انہیں تنہا مت چھوڑیے، اور ان کی قدر و قیمت کو پہچانیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر باپ ہونے کا شرف دیا ہے تو وہ آپ کی اولاد ہے. ان سے محبت اور پیار کا سلوک کریں، ان کی جو جائز حاجتیں انہیں پورا کرنے کی کوشش کریں، اور کسی درجے میں بھی، یعنی بلا شبہ بعض اوقات والدین تادیباً اپنی اولاد کو کچھ کہتے ہیں، شرعاً ممنوع نہیں ہے، اس لیے کہ یقیناً یہ سب بھی ان کے فائدے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن بہرحال ان کی نگرانی ہمیں کرنی چاہیے. بالکل یہ آزاد چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن ہم سے ہی بات پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنی اولاد کو کیا سکھایا، کیا تربیت دی. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، میں یہی بات کی گئی ہے کہ تم میں سے ہر آدمی رائی ہے، اور ہر ایک شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا. تو والدین سے اولاد کے بارے میں ہوگا، امام سے مقتدیوں کے بارے میں ہوگا، اسی طریقے سے جس کا دائرہ جہاں تک ہے اس کے بارے میں اس سے بات پرس ہوگی. تو اپنے طور پر پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم سے متعلق ہیں ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں، کوشش کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، اس کی ذات سے نہ تو مایوس ہوں اور نہ ہی ہم نا امید ہوں. اس لیے کہ نا امیدی انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا نا، خودکشیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر چیز سے نا امید ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم جب مر جائیں گے تو ہمیں سکون مل جائے گا، حالانکہ سکون نہیں ملتا. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خودکشی کرتا ہے تو جس آلے سے اور جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو مارتا ہے، چونکہ اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی ہے، اس لیے قیامت تک وہ اسی آلے سے اپنے آپ کو ذبح کرتا رہے گا، مارتا رہے گا. تو بہرحال مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ نا امیدی کی طرف مت جائیے، امید کے راستے موجود ہیں، کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف پلٹیے، رجوع کیجئے، توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ راستے ہمارے لیے بنا دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی طرف جو ہے وہ ہمیں راستہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں، اور اس کے راستے تو کھلے ہوئے ہیں، ہماری طرف سے انقباض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ، حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر کوئی شخص چل کے آتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں، ایک ہاتھ آتا اللہ تعالیٰ دو ہاتھ آتے ہیں، تو یقیناً ہماری طرف سے تاخیر، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ متوجہ ہوتے ہیں. کوئی جھوٹے سے بھی پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کو پکاریے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ توفیق دیں، رات کو اگر کسی وقت آنکھ کھل جائے دو چار رکعت پڑھ کر استغفار توبہ کیجئے، صلاۃ التوبہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کو صدق و اخلاص کے ساتھ پکاریے. کہیں کمی کوتاہی نظر آ رہی ہو زندگی میں، وہ بھی اللہ کے سامنے رکھے کہ یا اللہ میں اس کمی کو دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر نہیں دور کر سکتا، آپ مجھے توفیق عطا فرمائی. امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمی کوتاہی کو بھی دور فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سب کو اخلاص عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما. موجودہ زمانے کے جتنے فتنے ہیں یا اللہ، ہم ان تمام فتنوں سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہمیں اپنی پناہ عطا فرما دیجئے، اپنی مضبوط حفاظت عطا فرما دیجئے، ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے. ہمارے متعلقین کو، ہمارے دوست احباب کو، ہماری اولاد کو، متعلقین کو، عزیز و اقارب کو، اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ، اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، اپنے فضل خاص سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. ہمارے نمازی ہیں حارث صاحب، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت عطا فرما دیں. ایک بچہ عبد الرحمن، وہ بھی اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے بھی صحت عطا فرما دیں. اور ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، گھروں میں جو بھی بیمار ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں، اپنے فضل خاص سے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. اور اے اللہ، سب سے زیادہ محتاج ہم خود ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہماری ہر قسم کی بیماریاں، جسمانی ہوں یا روحانی، اے اللہ اپنے فضل سے ان تمام بیماریوں کو دور فرما کر ہمیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.